الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة آل عمران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام وقال تبارك وتعالى كما ورد في نفس السوره ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وقال عز وجل كما ورد في سوره المائده اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين آج میں نے سورہ آل عمران کی دو آیات اور پھر سورہ مائدہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے. سورہ آل عمران میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک یعنی اللہ کے ہاں منظور شدہ دین اب اسلام. یہ بات مثبت انداز میں آئی، اسی سورہ مبارکہ میں منفی انداز میں مزید تاکیدن فرمایا ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو کوئی بھی اسلام کے سوا کسی اور دین کو اختیار کرے گا پھر اللہ اسے قبول نہیں کرے گا. تو سمجھیے کہ واضح پروکلمیشن سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ڈیوائن پروکلمیشن کا بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اللہ کا پسندیدہ دین صرف اور صرف اسلام ہے، اس کے سوا کوئی دین کوئی مذہب اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں. اس کے بعد سورہ مائدہ کی جو آیت میں نے آپ کو سنائی، جس کے بارے میں کہ یہودی علماء نے کہا تھا کہ اے مسلمانوں اگر یہ آیت کہیں تورات میں نازل ہوئی ہوتی، ہمیں عطا ہوتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو ہم اس کے یوم نزول کو اپنی سالانہ عید کا درجہ دے دیتے. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا. وہ اکمل تو علیکم نعمتی، اور تم پر میں نے اپنی نعمت کا اتمام فرما دیا، نعمت ہدایت. یہ بہت مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اصل نعمت صرف ایک ہے اور وہ نعمت ہدایت ہے. باقی جن چیزوں کو ہم نعمت سمجھتے ہیں وہ غیر مشروط طور پر نعمت نہیں ہے، مشروط ہے، مشروط ہے ہدایت کے ساتھ. صحت ہے نعمت ہے بشرطے کہ ہدایت بھی ہو، تب آپ اس صحت کا صحیح استعمال کریں گے، اپنی قوت کا، اپنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے جسم و جان میں توانائی رکھی ہے اس کا صحیح استعمال ہوگا. اگر صحت ہے اور ہدایت نہیں ہے تو آپ اس کو غلط کاموں میں استعمال کریں گے، آپ کے لیے وبال جان بن جائے گی. اس سے تو بیمار پڑے ہوتے تو شاید بہتر ہوتا کہ کم سے کم ان گناہوں سے تو انسان جو ہے بچا رہتا کہ جو اس نے صحت مند ہونے کی وجہ سے کیے. اسی طرح دولت ہے، نعمت ہے بشرطے کہ ہدایت ساتھ ہو، اس کا صحیح مصرف ہوگا، صحیح جگہوں پر استعمال ہوگا، ادائے حقوق کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، آخرت کمانے کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے. دولت ہے اور ہدایت نہیں ہے تو عیاشی ہوگی، بدماشی ہوگی، اللہ تللے ہوں گے، اسراف ہوگا، تبذیر ہوگی، شیطانوں کے بھائی بن جائیں گے. تو نعمت کہاں ہوئی؟ تو زحمت ہوئی. اولاد نعمت ہے بشرطے کہ ہدایت ہو. صدقہ جاریہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ جو ایک اولاد ہے، لیکن اگر نہیں تو وہی اولاد جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے بڑھاپے میں بھی آپ کے لیے سہارے روح بنے، آپ کے بعد بھی آپ کی بدنامی کا ایک مسلسل سلسلہ بنا رہے. تو معلوم ہوا نعمت جو ہے نعمت ہدایت ہے. الہدا نعمت خداوندی قرآن مجید میں کامل ہو گئی، اور نظام خداوندی شریعت خداوندی وہ اسلام کی شکل میں کامل ہو گیا. یہ دو الفاظ اس آیت میں آئے ہیں، اکمال اور اتمام. اکمال سے ہی لفظ تکمیل ہے، ہمارے ہاں اردو میں اکمال کا استعمال کم ہے، تکمیل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تکمیل پا گیا، یہ کام تکمیل پا گیا. عربی میں اس کے لیے اکمال بھی ہے تکمیل بھی ہے. اتمام کا لفظ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، تتمیم نہیں کرتے، حالانکہ عربی میں تتمیم بھی ہے اتمام بھی ہے. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ تتمیم ہے. حضور نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا ہے کہ میں اخلاق کے جو اعلیٰ ترین درجے ہیں ان کی تتمیم کر دوں. تو اکمال اور تکمیل، اتمام اور تتمیم. تو یہاں الفاظ آئے الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارے دین کا اکمال کر دیا، تکمیل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت ہدایت کا اتمام اور تتمیم کر دی ہے قرآن مجید کی شکل میں. ورضیت لکم الاسلام دینا، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابد الآباد تک تا قیام قیامت، اب میں راضی ہوں اسلام ہی سے کہ وہ دین ہے جو میرے ہاں مقبول ہے. اس میں ایک بات تو ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ اسلام دین ہے، صرف مذہب نہیں ہے. یہ بات بہت دفعہ میں نے بیان کی ہے، آج پھر اجمالاً اشارہ کر رہا ہوں. عام طور پر دنیا میں تصور دین کا نہیں ہے بلکہ مذہب کا ہے، اور عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ مذہب میں تین چیزیں بس شامل ہوتی ہیں، کچھ عبادت، کچھ اعتقادات، عقائد، کچھ بلیفس اور ڈوگما، کچھ موڈز آف ورشپ، عبادات، کچھ سوشل کسٹمز ہوتے ہیں. بچہ پیدا ہوا ہے تو کیسے خوشی منائیں، بیپٹائز کریں، عقیقہ کریں، کیا کریں، وہ مر گیا ہے اس کی ڈیڈ باڈی کا کیا کریں، ڈسپوز آف کیسے کریں، دفن کریں، جلائیں یا کچھ اور کریں، وغیرہ وغیرہ. یہ سوشل کسٹمز. تو بلیفس، موڈز آف ورشپ اینڈ سوشل کسٹمز، یہ تین مل کر مذہب بنتا ہے. لیکن ان تک تین کا اور اضافہ ہو جائے، سماجی اور معاشرتی نظام، اقتصادی اور معاشی نظام، سیاسی اور دستوری نظام، یہ تین نظام اور جڑیں گے تو دین مکمل ہوگا. تو اسلام دین ہے، صرف مذہب نہیں ہے. پہلی بات تو یہ معلوم ہے، مذہب بھی ہے، دین بھی ہے. اس لیے کہ مذہب کے عقائد اس میں ہیں، ایمانیات ہیں، عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات کیا ہیں، عبادات ہیں، سوشل کسٹمز ہیں. کوئی فوت ہو گیا تو اسے نہلانا ہے، اسے پھر کفن دینا ہے، اس کی پھر نماز جنازہ ہے، تدفین ہے، یہ ہے کہ نہیں ہے. اسی طریقے سے بچہ پیدا ہوتا ہے، بچی کی ولادت ہوئی ہے، عقیقہ کرنا ہے، یہ بھی ہے. شادی کرنی ہے تو نکاح پڑھوانا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سوشل کسٹمز ہیں. لیکن اسلام دین ہے، اور دین اب کامل ہو چکا ہے. اس دین کے اکمال و تکمیل کا تعلق ہے ختم نبوت کے ساتھ، اس لیے کہ جب تک نبوت کا سلسلہ چل رہا تھا دین میں بھی ایک ارتقائی شکل جاری تھی، اور ہدایت میں بھی ایک ارتقائی عمل جاری تھا. یوں سمجھیے اس کو کہ نو انسانی کو بھی آپ قیاس کر سکتے ہیں جیسے ایک ہیومن انڈیویجول ہے، بچہ ہے، بچے کی ایک ذہنی سطح ہے. آپ اس کی سطح کے مطابق اسے تعلیم دیں گے. آپ اس کو فلسفہ پڑھانے بیٹھ جائیں تو یہ آپ کی حماقت ہے، تو اس کی ذہنی سطح کے مطابق تعلیم دیں. بچہ کچھ اور آگے آ گیا ہائی اسکول میں، اس کی ذہنی سطح کے مطابق اس کی تعلیم کی سطح بھی بلند ہو جائے گی. وہ کالج میں گیا، وہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے، وہ تخصص کر رہا ہے، اسپیشلائز کر رہا ہے. اس اعتبار سے اس کے تعلیم کے ارتقائی مراحل جو ہے، اس کی عمر اور اس کے ذہنی ارتقاء کے ساتھ ساتھ بڑھتے چلے جائیں. تو جب تک نوع انسانی دو اعتبارات سے ابھی اپنے پورے بلوغ کو نہیں پہنچی تھی، ایک عقل اور شعور کے اعتبار سے بلوغ، اور ایک سوشل نظام عمرانیات کے اعتبار سے بلوغ. پہلے کبھی کیا تھا، انسان رہتے تھے غاروں کے اندر، تو ظاہر بات ہے کہ کوئی میونسپل کمیٹی بھی نہیں تھی، کوئی کارپوریشن نہیں تھی، کوئی گلیوں میں کوئی لائٹیں، کچھ کچھ نہیں، سڑکیں نہیں، کچھ نہیں. اس کے بعد ایک قبیلے کی شکل ہوئی، قبیلہ اب ایک نظام بن گیا. جو قبیلے کا سردار ہے اس کا کہنا سب کو ماننا ہے، جو قبیلے کی روایات ہے اس پر ٹریول کرنا ہی کرنا ہے. پھر قبیلوں نے مل کر ایک جگہ رہنا شروع کیا، اب سٹی اسٹیٹس قائم ہو گئی، شہری ریاستیں. پھر بڑی بڑی امپائرس قائم ہو گئی، دی رومن امپائر، دی ایرانین امپائر. یہ ارتقاء کے مراحل ہیں، یہ ہے سوشل ایولیوشن. اور عقل اور فلسفیانہ شعور کا جو ارتقاء ہو رہا ہے، وہ دو اعتبارات سے ارتقاء جب تک جاری تھا تو نبوت اور رسالت میں بھی ارتقاء ہو رہا تھا. تاکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بعثت کا وقت ہے وہ ہے جبکہ دونوں اعتبار سے انسان بالغ ہو گیا، میچور ہو گیا، پختگی کو پہنچ گیا، ذہنی فکری اعتبار سے بھی اب اس قابل ہو گیا کہ آخری ہدایت نامہ دے کر اسے چھوڑ دیا جائے، آگے اپنی عقل سے کام لے کر چلو. اب ہم وحی کا دروازہ بند کر رہے ہیں. اب تک چل رہا تھا آدم سے محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی کھڑکی کھلی تھی, پے بپے پیغامات آ رہے ہیں نبی کے پاس, فلاں نبی کے پاس, فلاں نبی کے پاس, پھر فلاں کے پاس, پھر فلاں کے پاس, آخر میں محمد الرسول اللہ کے پاس, اور پھر کھڑکی بند. اب تم ذہنی اور شعوری اعتبار سے پختہ ہو گئے ہو, آخری ہدایت نامہ قرآن دے کر اب تمہیں چھوڑ دیا گیا, اب آگے اپنے عقل و شعور سے اپنی آنکھوں سے راستہ دیکھو اور چلو. یہ نبوت اور رسالت کا اختتام ہوا اور یہ دین کی اور ہدایت کی تکمیل ہو گئی. تو ان دونوں کا تعلق جو ہے اتمام نعمت ہدایت اور اکمال و تکمیل دین الہی, دین اسلام, ان دونوں کا تعلق ختم نبوت سے ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ قرآن مجید میں جو عوامر اور نواہی آ گئے, جو صراحت کے ساتھ یہ کرو یہ مت کرو, یہ ابدی ہیں, اب ان میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا. اب جو تمہیں آگے چلنے کے لیے آگاہ چھوڑا گیا ہے وہ ان احکام کی بنیاد پر اجتہاد ہوگا, یہ نہیں کہ آپ ان احکام ہی کو تبدیل کرنے پر آ جائیں. وہ اب ناقابل تنسیخ بھی ہیں, ناقابل ترمیم بھی ہیں. جو لوگ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے وہ گویا کہ ختم نبوت کے انکاری ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی نبوت ختم نہیں ہونی چاہیے تھی. اگر ہدایت کامل نہیں ہوئی ہے تو گویا کہ نبوت جو ہے قبل از وقت ختم کر دی گئی. نہیں نہیں, ہدایت کامل ہو چکی ہے. ختم نبوت کا تعلق ہدایت کی تکمیل اور دین کی تکمیل سے, اور یہ دونوں چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت بیک وقت ہوئی ہیں. دین کی تکمیل, ہدایت کا اتمام اور نبوت کا دروازہ بند. تو اب جو بھی اسپیسیفک احکام آ گئے ہیں, دیکھیے قرآن مجید میں دو طرح کی ہمارے پاس تعلیمات آتی ہیں. ایک جنرل ہے عمومی ہدایات, اچھا ان کا زیادہ تر تعلق جو ہے فطرت انسانی کے ساتھ ہے, سچ بولو جھوٹ مت بولو, ابھی کوئی خاص شریعت کا حکم نہیں ہے, یہ تو فطرت انسانی کی بات ہے. یہ تو وہ ہے کہ جو ہمیشہ کے مورل پرنسپلز ہیں نوع انسانی کے نزدیک متفق علیہ, جن کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں. اسپیسیفک احکام آتے ہیں, فلاں چیز کھا سکتے ہو فلاں نہیں کھا سکتے, سور حرام ہے اب وہ حرام رہے گا ابد الآباد تک کے لیے, اسے کوئی بھی حلال قرار نہیں دے سکتا. اگر بدلے ہوئے حالات میں اس کے حلال ہونے کا کوئی امکان ہوتا تو گویا کہ یہ قبل از وقت حکم آ گیا, قرآن میں نہیں آنا چاہیے تھا. یہ گویا کہ وہ لوگ قرآن مجید پر تان کرتے ہیں. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, یہ بھی بات بعد میں ہو جائے گی آپ کے سامنے. اصل میں خاص دور ہم پر ایسا گزرا ہے, یہ 19ویں صدی کا اختتام سمجھ لیجئے, 20ویں صدی کے بھی ابتدا تک یہ معاملہ چلا ہے. صورت یہ تھی کہ ہم پر انگریز حملہ آور ہوا, تاجروں کی حیثیت سے آیا تھا لیکن پھر وہ قابض ہو کے بیٹھ گیا. وہ عیسائی تھا مذہب کے اعتبار سے. پھر یہ کہ ظاہر بات ہے زندہ قوم تھی, آخر طاقتور تھی, ہمارے اوپر ایک مرعوبیت طاری ہو گئی, انگریز سے بھی مرعوب, مغربی تہذیب سے بھی مرعوب, ان کی اس کے مذہب سے بھی مرعوب. ظاہر بات ہے وہ فاتح تھے, حاکم تھے, ایک منطقی نتیجہ نکلتا ہے. اس زمانے میں ہمارے ہاں کچھ ایسے دانشور پیدا ہوئے اور کچھ ایسے مفکرین و مصنفین پیدا ہوئے جنہوں نے اس مرعوبیت کی وجہ سے اس انگریزی تہذیب کی کچھ چیزوں کو حلال قرار دینے کے لیے دین میں ترمیم تجویز کر دی. اپولوجیٹک انداز جسے کہتے ہیں, معذرت خواہانہ انداز, کہ وہ چیز کے جو ویسٹ کو پسند نہیں ہے کسی طرح ہم بھی کہہ دیں نہیں ہمارے ہاں بھی یہ نہیں ہے, یہ تو خام خواہ کچھ مولویوں نے غلط چیز شامل کر دی, حقیقت میں دین میں یہ نہیں ہے. کیوں کہ ان کو پسند نہیں, یہ کوئی چیز ان کے ہاں کیونکہ صحیح چل رہی ہے تو ہم کہیں بھائی ٹھیک ہے, ہمارے ہاں بھی خام خواہ لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ غلط ہے یہ بھی ٹھیک ہے. یہ اپولوجیٹک انداز, معذرت خواہانہ, مرعوب لوگوں کا یہ ہمیشہ طریقہ تھا رہتا ہے. ان میں سے بہت سے لوگ مخلص بھی تھے, یہ نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی دین کے خلاف بغاوت کے جذبے سے ایسا کیا. وہ چاہتے تھے کہ دین کو پیلیٹیبل بنا دے, پریزنٹیبل بنا دے, یہ ویسٹ والے جو ہے یہ بہت الرجک نہ ہو, یہ ہم پر جو ہے فکرے کچھ نہ کریں کہ بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے, لہذا اس سے بھائی دیکھیے محمد رسول اللہ نے کوئی جنگ خود نہیں لڑی, وہ تو ان کے اوپر تھوپ دی گئی تھی, وہ تو در حقیقت صرف دفاعی جنگیں انہوں نے کی ہیں, انہوں نے خود جنگ کا آغاز نہیں کیا. یہ سارا انداز اپولوجیٹک انداز, اور یہ ہمارے سارے جو 19ویں صدی اور پھر 20ویں صدی کے اوائل کے جو مفکرین ہیں ان میں سر سید احمد خان بھی ہیں, اس میں جسٹس امیر علی بھی ہیں, مختلف لوگ ہیں, تھے مخلص لوگ یہ, لیکن ان کی سوچ میں یہ 19th century ریشنلزم, ایک خاص سائنس کی چیزیں آئیں. اب ہاں سائنس مانتی نہیں کہ جن بھی کوئی شے ہو سکتا, لہذا جن کو یہ نہیں ہے جی یہ صرف سر سید احمد خان نے کہا، یہ صرف جو ہے مشتعل مزاج انسانوں کو جن کہہ دیا گیا کہ وہ آگ سے بنے ہوئے، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں فلاں شخص غصے میں آگ بگولا ہو گیا تو آگ تھوڑا ہی ہو جاتا ہے، یہ تو صرف استعارہ ہے. اس طرح ملائکہ کوئی شے نہیں ہے، ملائکہ فورسز آف دی نیچر، سائنس نے فزکس نے آ کر فورسز آف دی نیچر سے ہمیں انٹروڈیوس کرایا، ہم نے کہا بس پوری فورسز آف دی نیچر کا نام ملائکہ وغیرہ وغیرہ. یہ سارا پس منظر ایسا ہے کہ جو ہمارے ہاں ایک خاص دور میں میں نے بتایا آپ کو، وہ مرعوبیت کا دور تھا. مغربی تہذیب نئی نئی آئی، انگریز فاتح کی حیثیت سے آیا، ان کا مذہب عیسائیت تھا، ان تمام چیزوں سے ہمارے ہاں مرعوبیت، اور کسی طریقے سے یہ جدیدیت اور جدید جو نظریات تھے ان کو اسلام کے مطابق ثابت کرنا یا اسلام کو ان کے مطابق ڈھالنے میں اسلام کے اندر بھی کچھ اگر قطر بہمت کرنی ہو اور اس کے اندر بھی کوئی چھانٹی کرنی ہو، کوئی ترمیم کرنی ہو، تو اس کے لیے تیار ہونا یہ قہد تھا. یہ ساری در حقیقت میں نے تمہید آپ کے سامنے اس لیے بیان کی ہے کہ ایک چھوٹے سے مسئلے پر آج مجھے بات کرنی ہے. بات بڑی کر رہا ہوں بات، لیکن ہے مسئلہ چھوٹا، اس اعتبار سے چھوٹا ہے کہ صرف ایک کالج کے پرنسپل صاحب اور ان کے کچھ منظور نظر اساتذہ کرام کا جو رویہ ہے مجھے اس پر گفتگو کرنی ہے، لیکن اس اعتبار سے وہ مسئلہ بڑا بھی ہے کہ وہ کالج کوئی عام کالج نہیں ہے، گورنمنٹ کالج لاہور ہے جو نمبر ون انسٹیٹیوشن شمار ہوتا تھا، اب مجھے معلوم نہیں ہوتا یا نہیں ہوتا، پورے پاکستان کا نمبر ایک ادارہ کالج کی حیثیت سے گورنمنٹ کالج لاہور. اچھا مجھے اس سے یہ دلچسپی بھی ہے کہ میں خود بھی دو سال طالب علم رہا ہوں، وہ میری مادر علمی ہے، سن 47 سے 49 تک ایف ایس سی میڈیکل جو میں نے کیا وہ گورنمنٹ کالج لاہور سے کیا. ان دنوں وہاں پر ایک خاص مرحلہ ایسا پیش آ گیا ہے کہ جس کی بنا پر دو مرتبہ میرے پاس وفود آئے ہیں، اگرچہ اخبارات میں تذکرہ پہلے بھی میں بھی پڑھتا رہا لیکن میں مجھ پر اس کی پوری اہمیت واضح نہیں تھی، لیکن دو وفود میرے پاس آئے کہ جو گورنمنٹ کالج کے اساتذہ پر مشتمل تھے، پھر ان کے ساتھ کچھ معززین شہر بھی تھے. ملک الایار خان صاحب ہیں، سینئر ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کے، اور ڈاکٹر الیاس عباسی صاحب ہیں، وہ سینئر میڈیکل پریکٹیشنر ہیں، یہ جو علاقہ ہے داتا دربار صاحب کے آس پاس کا وہاں کے، اور انہوں نے بہت زور دے کر اور ساری تفاصیل مجھے مہیا کر کے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں ایک جمعے میں اس موضوع کے اوپر مفصل گفتگو کروں تاکہ لوگوں کے سامنے واقع آ جائے اور شاید کہ یہاں کی گفتگو جو ہے وہ ایسے حلقوں تک پہنچ جائے کہ جو اس صورت میں کوئی اصلاحی قدم اٹھانے کی پوزیشن میں ہو، لہذا میں اس کے ضمن میں آج بات کر رہا ہوں. دیکھیں گورنمنٹ کالج لاہور پہلے تو تھا ایک عام کالج، جیسے کہ انتظامی اعتبار سے اپنی جگہ پر اس کا ایک مقام و مرتبہ تھا، نمبر ون انسٹیٹیوشن آف پاکستان، لیکن یہ کہ وہ تمام جو ہے وہ گورنمنٹ کے تحت تھے یہ کالجز. نصاب جو ہے وہ کوئی ہر کالج اپنا علیحدہ نہیں بنا سکتا تھا، بلکہ وہ تو جو گورنمنٹ کی سطح پر مرکزی حکومت طے کرتی تھی تو نصاب بنتے تھے. لیکن 1997 میں قدم اٹھایا گیا گورنمنٹ کالج لاہور کو آٹونومس، نیم خود مختار ادارہ بنا دیا گیا، گویا کہ گورنمنٹ کا کنٹرول اس پر سے ختم ہو گیا. اس میں تین چیزیں شامل ہیں اس کی آٹونومی میں، ایک تو یہ کہ ڈگری اور پوسٹ گریجویٹ جو ہے تعلیم، اس کا نصاب اور اس کے لیے سلیبس وہ خود طے کر سکتے ہیں جو چاہیں، گورنمنٹ کا اس پر کوئی کنٹرول نہیں ہوگا. پھر یہ کہ اسی طرح بی اے، بی ایس سی، ایم اے، ایم ایس سی کے امتحانات بھی وہ خود لے سکتے ہیں، یونیورسٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اور ڈگریز خود دے سکتے ہیں، فیسوں کا تعین بھی خود کر سکتے ہیں، چنانچہ فیسیں بھی بہت بڑھا دی گئی. ان تینوں کا مطلب کیا ہوا کہ گورنمنٹ کالج لاہور 1997 سے، یعنی اب چار سال ہو گئے، کہ اس کی حیثیت ایک منی یونیورسٹی کی ہے، اب وہ یونیورسٹی کے درجے میں آ گیا، جو ڈگریز ایشو کر سکتی ہے، سلیبس خود بنا سکتی ہے، فیسوں کا تعین خود کر سکتی ہے، تو وہ تو یونیورسٹی بن گئی. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ بجائے اس کے کہ حالات میں کوئی بہتری آتی، نتیجہ برعکس نکلا. 1997-98 دو سالوں کے دوران تین چیزیں تو وہاں کے نصاب سے خارج کی گئیں، ایم اے اکنامکس اور ایم اے پولیٹیکل سائنس کے ساتھ کچھ اسلامی تعلیمات کا بھی حصہ سلیبس میں شامل تھا، انہیں نکال دیا گیا، گویا کہ ایم اے اکنامکس اور ایم اے پولیٹیکل سائنس کو پیورلی سیکولرائز کر دیا گیا. نمبر دو، بی اے بی ایس سی میں جو اسلامک اسٹڈیز کا نصاب ہے اس میں سے احادیث اور سنت کو نکال دیا گیا. نمبر تین، جو سلیبس عام ہے اسلامیات کا اس میں سے آیات قرآنی کو نکال دیا گیا. اس پر طلبا کا اساتذہ کا احتجاج ہوا، اخبارات میں بھی اس کی خبریں شائع ہوئی، نوائے وقت 17-12-97 یعنی 17 دسمبر 1997، 19 مئی 1996، 1998، پھر روزنامہ پاکستان میں 9 جون 1998 کو یہ چیزیں شائع ہوئی ہیں. تفصیل کے ساتھ احتجاج کیا طلبا نے، لیکن یہ کہ حکومت کے کان پر جوں نہیں رینگی اور جو صورتحال تھی وہ جوں کی تو جاری رہی. ایک طرف تو یہ اسلامیات کا حصہ نکال دیا گیا، دوسری طرف کیا کیا گیا، خاص طور پر انگریزی لٹریچر کے سلیبس میں ایسی چیزیں شامل کی گئیں جن سے نمبر ایک شراب نوشی کی ترغیب ہو، نمبر دو حیوانوں اور انسانوں کا جو جنسی اختلاط ہے سیکشول انٹر کورس اس کی تفاصیل بیان کی جائے، ان کی کیفیات سامنے آئے، نمبر تین سیکس بیفور میرج اس کے لیے بھی جواز. یہ مغربی لٹریچر میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور ہمیشہ سے سب سے بڑھ کر فرانس جو ہے وہ ان چیزوں کا مرکز بنا تھا، فرانس کا فرینچ لٹریچر جو ہے وہ ان چیزوں میں سب سے بازی لے گیا، لیکن اب پوری دنیا میں اسی طریقے سے خنزیر کے گوشت، سور کے گوشت کے اندر کیا فوائد ہیں، کیا اچھائیاں، یہ چیزیں انگریزی کا جو کورس ہے سلیبس ہے اس کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں. اس پر احتجاج ہوا اخبارات کے ذریعے سے بھی. پروفیسر راؤ جلیل احمد صاحب شعبہ انگریزی کے، یہ پروفیسر بھی تھے اور ممبر بورڈ آف اسٹڈیز بھی تھے سلیبس طے کرنے والے، انہوں نے احتجاج کیا کہ یہ آپ نے سلیبس میں کیا کیا چیزیں شامل کر دی، ان سے ان چیزوں کو نکالنا چاہیے. انگلش ڈپارٹمنٹ کا پروفیسر احتجاج کر رہا ہے، نتیجہ کیا نکلا، ان کا کالج سے تبادلہ کر دیا گیا. اسی طریقے سے پروفیسر رشید احمد گل جو کہ ہیڈ تھے شعبہ انگریزی کے، انہوں نے احتجاج کیا. ایک خاتون ہے سریا شفیع میر، ان کی کتاب ہے ووکیبلری اینڈ کمپریہنشن، یہ بی اے اور بی ایس سی کے نصاب میں شامل کی گئی. اس کے خلاف درخواست دی گئی کہ اس میں بڑی چیزیں دین کے خلاف اور اخلاق کے خلاف، ہماری روایات کے خلاف بہت سی چیزیں شامل ہیں، اس کو مت داخل کیا جائے نصاب کے اندر. لیکن نتیجہ کیا ہوئی، ان کو وکٹمائز کیا گیا، انہیں سزا دی گئی، ان کا تبادلہ کر دیا گیا اور ان کا احتجاج، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ وہ تھے لیکن ان کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا. سب سے زیادہ گمبھیر معاملہ کیا ہوا ہے اس کالج میں کہ جو اس کا شعبہ ہے اسلامک اسٹڈیز کا، اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ، وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو چکفر اسکابہ برخیزت کو جا مانت مسلمانی کے، اسلامیات کے شعبے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو حد ہے، اسلامی عقائد کے خلاف، وہی لبرلزم، 19th century لبرلزم، ریشنلزم اور اسلام کے چیزوں کے اندر وہ ترمیم کرنا، قطر بیوت کر دینا، اس کے اندر رد و بدل کر دینا، اسلام کے احکام کے بارے میں بتانا کہ اب ترقی یافتہ دور میں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ خاص زمانے کے احکام تھے، یہ خاص عرب کے حالات کے سلسلے میں احکام دے دیے گئے تھے، یہ ابدی نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے نہیں ہے، میں بعض چیزیں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا. یہ اصل میں وہاں پر ایک تین حضرات ہیں، ان کا یہ گروپ ہے، پرنسپل ہے پروفیسر خالد آفتاب صاحب اور ان کے دو چہیتے اساتذہ ہیں، ایک پروفیسر محمد رفیق، یہ سابق تھے ہیڈ آف دی اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ، پھر انہیں وہاں سے ہٹایا گیا لیکن اس کے بعد کانٹریکٹ پر انہیں پھر رکھ لیا گیا، کیونکہ وہ بڑے چہیتے اور لاڈلے ہیں پرنسپل صاحب کے، لہذا شاید وہ ریٹائر ہو گئے تھے تو انہیں اب کانٹریکٹ پر رکھ لیا گیا. نمبر دو پروفیسر خان محمد چاولہ ہیں، یہ ہیڈ ہے عربک ڈپارٹمنٹ کے، لیکن یہ کہ ان کو بعد میں اسلامک اسٹڈیز کا بھی چارج دے دیا گیا، ڈبل دو شعبے ان کے پاس. یہ میں نے عرض کیا کہ یہ حضرات وہ ہیں کہ جو اس 19th century ریشنلزم یا لبرلزم، آزاد خیالی اور مغرب کی خدمت میں معذرت خواہانہ انداز اور جو بھی مغربی چیزیں ہیں، شاعر ہیں، ان کے ہاں جو چیزیں رائج ہیں، اب آپ کو معلوم ہے ان کا تو سب سے من بھاتا کھاجہ جو ہے وہ خنزیر جو ہے، وہ تو بہترین گوشت ہے ان کا، ہیم برگر، وہ تو گویا کہ ان کے منہ میں پانی آتا ہے، لفظ سنتے ہیم برگر وہ تو منہ میں پانی آتا ہے، تو ان کے ہاں تو کھانے کی اصل شے وہ ہے. اس حوالے سے جو چیزیں ان کے ہاں اتنی فراوانی سے اور اتنی، اور اس کو کیسے کہتے ہیں حرام، کیا لوگ ہمیں کہیں گے دقیادوسی ہو گئے یہ. اب کسی انہی چیزوں کے تحت جو ہے ہمارے ملک میں ایک منکرین حدیث کا ٹولہ پیدا ہوا، جن میں یہ غلام احمد پرویز صاحب بہت نمایاں تھے اور اس سے پہلے بھی لوگ تھے، بہت سے لوگ تھے، عبداللہ چکرال بھی تھے، مولوی عبداللہ چکرال بھی، اور اسلم جیراج پوری تھے، بہت سے لوگ تھے، بلکہ سر سید احمد خان سے اس کا نقطۂ آغاز سمجھنا چاہیے. ان میں سے بھی ایک مولانا جعفر پھلوار بھی یہاں تھے، ادارہ ثقافت اسلامیہ میں، تو ان کے اندر بھی اسی طرح کے تجدد پسند آنا اور نئی چیزوں کو دین میں داخل کرنے اور اس کے لیے جواز فراہم کرنے کا جو معاملہ ہے، تو ان کی کتابوں کو خاص طور پر اسلامیات کے نصاب میں شامل کیا گیا. جسٹس امیر علی کی کتاب، جعفر شاہ پھلواری صاحب کی کتاب. ان حضرات کا معاملہ یہ ہے، اب میں ان میں سے بعض واقعات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بلکہ یہ کہ اس سے پہلے میں آپ کو ایک بیان پڑھ کر سنا رہا ہوں. یہ بیان جو ہے پہلے میں وضاحت کر دوں کس کا ہے. ڈاکٹر محمد سرفراز نعیمی ازہری، وہ تو ہیں اصل اس کے لکھنے والے، انہی کے رائٹنگ پیڈ پر یہ بیان ہے. لیکن اب ان کی پوزیشن کیا ہے، ممبر اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان، ممبر اتحاد بین المسلمین اوقاف پنجاب، ممبر متحدہ علماء بورڈ اوقاف پنجاب، ناظم جامع نعیمیہ. اس پر جو دستخط مزید ہیں وہ مفتی محمد خان قادری صاحب، وہ بھی بریلوی مکتب فکر کے ایک بہت قابل قدر جو یہاں پر باعزت قابل احترام مفتی ہیں، خورشید احمد گنگوہی صاحب مشہور عالم دین ہیں لاہور کے، یہ دیوبندی مکتب فکر کے، مولانا عبد المالک صاحب یہ جماعت اسلامی کے نمایاں قائدین میں سے ہیں، اور ان کا جو خاص طور پر جمعیت اتحاد العلماء ہے اس کے امیر یا صدر ہیں مولانا عبد المالک صاحب. ان سب کے دستخطوں کے ساتھ جو بیان ہے اس کے کچھ اقتباسات میں آپ کو سنا رہا ہوں. پاکستان کے جید علماء کرام نے ایک مشترکہ بیان میں گورنمنٹ کالج لاہور کے اسلامیات کے نصاب کے بارے میں پرنسپل گورنمنٹ کالج پروفیسر خالد آفتاب کے تردیدی بیان کو مسترد کر دیا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے بیان کے اندر انتہائی غلط بیانی کا ارتکاب کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اسلامیات کے اساتذہ اپنے لیکچر کے دوران طلبہ کو یہ نوٹس لکھواتے ہیں. اب اس کی مثالیں سنیے. انسان اللہ کے حکم کا پابند نہیں. نمبر دو، شیطان انسان کا دوست اور رہنما ہے. نمبر تین، دنیا آزمائش گاہ نہیں ہے. نمبر چار، احادیث کو عمومی حیثیت دینا غلط ہے. نمبر پانچ، مسلمان ہونے کے لیے کلمہ بنیادی شرط ہے ہی نہیں. نمبر چھ، نماز ہر زبان میں پڑھی جا سکتی ہے. نمبر سات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں حرف آخر نہیں ہیں. نمبر آٹھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیقی پسند تھی. نمبر نو، نمازوں میں کبھی بیشی ہو سکتی ہے. نمبر دس، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان اور جو صالح عمل کریں اور ان پر ایمان نہ لائیں جہنم میں داخل نہیں کرے گا، یعنی محض عمل کی بنیاد پر نجات ہو جائے گی. نمبر گیارہ، متقی اور پرہیزگار شخص پر نماز فرض نہیں ہے، نماز تو بدکار آدمی پر ہے. اس لیے کہ نماز کہتا، اللہ کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے روکتی ہے فحش اور منکر کاموں سے. تو جو فحش کا ارتکاب کرتے ہیں وہ پڑھے، جو فحش کا منکر کا بدی کا ارتکاب کرتے ہیں انہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ نماز پڑھے، دلیل دیتے ہیں. نمبر بارہ، صرف گناہگار شخص نماز ادا کرے. نمبر تیرہ، جب تک ہم قرآن کو نہیں چھوڑیں گے ترقی نہیں کر سکتے. نمبر چودہ، قرآن متروک ہو چکا ہے. نمبر پندرہ، اب ایک نئی کتاب کی ضرورت ہے. نمبر سولہ، قرآن کی علم نجوم کی باتیں ساری غلط ہیں. یہ میں مختصر کر رہا ہوں. پروفیسر رفیق کے بارے میں 1998 میں طلبہ نے ڈی پی آئی کو ایک درخواست ان کے دہریہ نظریات کے بارے میں بما کیسٹ جمع کرائی تھی، ان کے کیسٹ، ان کی اپنی تقریریں، تاکہ ان کے اپنے الفاظ میں بات سن لی جائے، جس کی آج تک تحقیقات نہیں کی گئی. جبکہ موجودہ صدر شعبہ جو ہے، اب ان کو ایم اے اسلامیات کو ہے بھی نہیں اور صدر شعبہ ہے اور وہ بی اے کو ایف اے کو پڑھا رہے ہیں اسلامیات. یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ پاکستان کے اندر ملحدانہ اور کافرانہ نظریات کو اسلام کے حوالے سے معصوم بچوں کے ذہن میں ڈھالا جا رہا ہے، جس کی وجہ گورنمنٹ کالج کا خود مختار ہونا ہے، اور یہ حکومت کی ہدایات کو پس پشت ڈالتے ہوئے خلاف اسلام باتوں کو سلیبس میں شامل کر رہے ہیں. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر پرنسپل اور اسلام دشمن پروفیسران کو کالج سے نکال کر اس عظیم درسگاہ کو پاک کیا جائے. تعجب ہے کہ پرنسپل نے تردید میں اپنا بیان کیوں دیا ہے. پرنسپل صاحب خود اس مسئلے میں ملوث ہے اور ایسے تمام عناصر کو تحفظ دے رہے ہیں. اب اس کے بعد میں جو کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ پروفیسر محمد رفیق صاحب، ان کے خیالات بھی اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو پڑھ کر سنا دوں. ان کے خاص خیالات ہیں اور اس پر حافظ ثناء اللہ خان صاحب کے دستخط ہیں. اس کی توثیق کرتے ہوئے کہ یہ پروفیسر رفیق صاحب کے خیالات ہیں، ان کے دستخطوں کے ساتھ یہ میرے پاس آیا ہے. حافظ ثناء اللہ خان جو کہ سابق صدر شعبہ ہے علوم اسلامیہ کے گورنمنٹ کالج لاہور کے اور اب ایسوسیٹ پروفیسر ہیں صرف، ان کے خیالات میں یہ ہے کہ قرآن سے مراد قرآن کی آیت کا لفظی مفہوم نہیں بلکہ ہر آیت اور حدیث کے پیچھے ایک تھاٹ ہوتا ہے، اور قرآن سے وہی مقصود ہے، الفاظ کا کچھ اعتبار نہیں. جب الفاظ کا اعتبار نہیں تو آپ جو چاہیں تھاٹ اس کی طرح منسوب کر دیجیے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ فکر اور مضمون تو لفظ کے ساتھ منسلک ہوتا ہے. نمبر دو، قرآن متروک ہو چکا ہے، نئی کتاب کی ضرورت ہے. نمبر تین، قرآن کو صرف ایک میسج سمجھا جائے. اگر سارا قرآن غلط ہے تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، قرآن کی تھیوری اگر غلط ہے تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، قرآن کی ایسٹرانومی کی ساری باتیں غلط ہیں. خدا کو ایک کہیں دو کہیں تین کہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ پاک ہے کہ اس کو آزاد میں پرکھا جائے. عذاب قبر مولویوں کی خام خیالی ہے، حدیث کے ظاہری الفاظ پر نہیں جانا چاہیے. حضرت علی نعوذ باللہ من ذالک جہنمی ہے اور کافر ہے، اس لیے کہ انہوں نے حضرت عائشہ کے خلاف جنگ کی. داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے جہاں داڑھی رکھنے کا رواج تھا، ابو جہل کی بھی داڑھی تھی اس لیے آپ نے بھی داڑھی رکھ لی. اگر آپ امریکہ میں پیدا ہوتے تو آپ کلین شیو ہوتے اور تھری پیس سوٹ پہنتے اور ٹائی لگاتے. اسلامی نظریہ یاد، نظریہ پاکستان اور دو قومی نظریہ نصاب سے خارج کر دینا چاہیے. واقعہ شق قمر کی کوئی حقیقت نہیں، وہ واقعہ معراج بھی محض روحانی خواب تھا. مسلمان ہونے کے لیے کلمہ زبان سے کہنا ضروری نہیں. یہ ہے پروفیسر رفیق صاحب کے خیالات جو کہ ایکس ہیڈ آف دی اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ کالج ہے. ان کو جب یہ ریٹائر ہوئے یا ہٹائے گئے تو ان کی جگہ پروفیسر حافظ ثناء اللہ صاحب کو اسلامک اسٹڈیز کا ہیڈ بنایا گیا. انہوں نے اس سلیبس کے اندر کوئی چینج کرنی چاہیے جو رفیق صاحب نے بنا رکھا تھا اپنے ان نادر خیالات پر مشتمل، لیکن پروفیسر رفیق صاحب اس کے اندر مزاحم ہوئے. دخل در معقولات پر پرنسپل کو شکایت کی گئی جس پر انہیں برقرار رکھا گیا، اور حافظ ثناء اللہ صاحب کو پرنسپل صاحب نے معزول کر دیا، اور ان کے ساتھ دو اور پروفیسر جو تھے جنہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا ان کی ملازمت ہی ختم کر دی گئی، حافظ شاہد اقبال کی بھی اور پروفیسر شریف اسلامی صاحب کی، انہیں ملازمت سے برخاست کر دیا گیا. اس سال طلبہ نے ایک درخواست دی ہے گورنر کو، 26/2/2001 کو رجسٹرار کے دفتر میں میٹنگ ہوئی، چار پروفیسرز نے حلفیہ بیان دیا کہ یہ ساری بکواسیں یہ لوگ کرتے ہیں. اسسٹنٹ پروفیسر محمد شمس الدین صاحب کا حلفیہ بیان، اسسٹنٹ پروفیسر سرفراز حسین جعفری صاحب کا حلفیہ بیان ہوا، لیکچرر وسیم قریشی صاحب کا حلفیہ بیان ہوا، لیکچرر نوید حسین کا حلفیہ بیان ہوا. نتیجہ کیا نکلا کہ ان میں سے ایک کو تو نکال کر کالج سے کسی اور جگہ ٹرانسفر کر دیا گیا، اور باقی بھی انڈر ٹرانسفر ہیں، انہیں نکالا جا رہا ہے. کیوں انہوں نے حلفیہ بیان دیا اور کیوں ان معاملات کے اندر بات جو ہے اوپر تک پہنچائی؟ اب اس میں جو میں نے بیان آپ کو پڑھ کر سنایا ہے، جن کے نام ہیں ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب اور مولانا عبد المالک صاحب اور مولانا خورشید گنگوہی صاحب اور مفتی خان محمد قادری صاحب، ان کے علاوہ جو علماء توجہ دلا چکے ہیں حکومت کو اس جانب، ان کے نام بھی اور سن لیجئے. مولانا مقصود احمد قادری صاحب خطیب داتا دربار، یہ تقریریں کر چکے ہیں، خطوط لکھ چکے ہیں کہ یہ معاملہ درست کیا جائے، یہاں پہ حالات بگڑ رہے ہیں. مولانا علی اصغر عباسی صاحب لکھ چکے ہیں جو بادشاہی مسجد کے خطیب ہیں. اب لاہور میں اس سے دو بڑی مسجدیں کوئی نہیں ہو سکتی، بادشاہی مسجد اس کے خطیب اور شیخ علی حجوری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے ساتھ جو مسجد ہے، اب اس سے بڑی مسجد اور کوئی نہیں ہے. اس کے علاوہ مولانا امجد خان صاحب اور مولانا جمیل الرحمان صاحب محترم، یہ ہیں جامعہ رحمانیہ کے، انہوں نے بھی بیانات دیے ہیں، لیکن کوئی حکومت کے کان پر جو نہیں رہی رہی. روزنامہ پاکستان نے اداریہ لکھا ہے 2 مئی کو، ابھی یہ آج 1 جون میں ہم بیٹھے ہیں، پچھلے مہینے کی 2 تاریخ کو اداریہ لکھا کہ یہ معاملات ہاتھ سے نکل جائیں گے، پھر خرابی ہوگی، پھر جو ہے لوگ کئی سڑکوں پر آئیں گے، اس سے پہلے حالات کو درست کرنا چاہیے. ملی یکجہتی کونسل اپنے اجلاس میں اس کی طرف توجہ مقبول کرا چکی ہے. سوال یہ کہ اب انتظار کس چیز کا ہے؟ کوئی بات اگر سیدھے طریقے سے حکومت تک پہنچائی جائے تو اس کے اوپر کوئی عمل نہیں ہوتا. شرافت کے ساتھ صحیح راستے سے پراپر چینل سے بات پہنچائی جا رہی ہے، اساتذہ سامنے آ رہے ہیں، حلفیہ بیان دے رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور وہ اتنے مقتدر علماء وہ ان کے بیانات آ چکے ہیں، ان کی طرف سے یہ بات جو ہے سامنے آ چکی ہے، آخر انہیں کس کو پرخاش ہے کسی کے ساتھ؟ ذاتی دشمنی کسی سے نہیں ہے، معاملہ گورنمنٹ کالج لاہور کا ہے جو نمبر ون انسٹیٹیوشن ہے پاکستان کی، اور وہاں جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ زیر تربیت ہے، انہیں کیا پڑھایا جا رہا ہے، کیا سکھایا جا رہا ہے، کیا چیزیں، کون سا زہر ہے جو ان کے ذہنوں میں گھولا جا رہا ہے؟ تو اب ظاہر بات ہے کہ اگر تو انتظار اس کا ہے کہ شور و شغب ہو، توڑ پھوڑ ہو، گھیراؤ جلاؤ ہو، ہنگامے ہو، سڑک پر آئے خوریزی ہو، تو بات اور ہے، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ اس معاملے کے اندر حکومت کو جلد از جلد پوری سنجیدگی کے ساتھ نوٹس لینا چاہیے. میں اپنی آج کی ان گزارشات کا جو ہے آڈیو کیسٹ گورنر صاحب کو بھی بھیج دوں گا اور بھی متعلقہ حضرات کو بھیج دوں گا. میں نے یہ ساری، حالانکہ مجھے اندازہ ہے میرے یہ خطاب کا معاملہ کیونکہ پوری دنیا میں انٹرنیٹ کے ذریعے سے یہ جاتا ہے، تو صرف ایک بڑے ہی لوکل سے مسئلے پر جس کا کوئی تعلق جو ہے آل پاکستان ایشو سے بھی نہیں ہے، لیکن ایک اعتبار سے ہے آل پاکستان سے، اس لیے کہ اب ایک اور قدم جو بڑا اٹھا ہے کہ ٹیکسٹ بکس جو ہے ان کو آزاد کر دیا گیا. پہلے ٹیکسٹ بک بورڈ ہے، وہ بورڈ جو ہے سینسر کرتا ہے ٹیکسٹ بک کے اندر کیا مواد آ رہا ہے، اس میں کوئی چیز خلاف اسلام تو نہیں ہے، وہ بورڈ رسپانسبل ہے اس ٹیکسٹ بک کے اندر جو کچھ شامل ہو رہا ہے اس پر. اب آزاد کر دیا گیا ہے کہ ملٹی نیشنل جس طرح چاہیں ٹیکسٹ بک شائع کریں، ظاہر بات ہے ان کا مقابلہ کوئی بھی ہمارا ناشر نہیں کر سکتا، جتنے عمدہ کاغذ پر اور جتنی عمدہ بائنڈنگ کے ساتھ اور جتنے اچھے گیٹ اپ کے ساتھ، جتنے خوبصورت طباعت کے ساتھ وہ کتابیں شائع کریں گے، وہ ملٹی نیشنل ہیں. اور پھر یہ کہ شروع میں ہو سکتا ہے وہ سستی بھی دیں، یہاں کے سب جو ہیں جو ناشرین ہیں جو نصابی کتابیں چھاپتے ہیں بڑی تعداد ہے ان کی، ان سب کو ناک آؤٹ کرنے کے لیے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے چائے کو پاپولرائز کرنے کے لیے مفت چائے نہیں پلاتے تھے، میں نے اپنے بچپن میں خود دیکھا ہے مفت پلاتے تھے، لگا ہوا ہے اور چل رہا ہے کاروان، آؤ چائے پیو، یہ سردیوں میں گرمی پہنچاتی ہے، گرمیوں میں ٹھنڈک پہنچاتی ہے، لکھے ہوئے ہوتے تھے پوسٹرز اور چائے مفت پلائی جاتی تھی تاکہ عادی ہو جاؤ. اس کا نتیجہ کیا ہے، آج بتایا جاتا ہے اتنے ارب روپے کی سالانہ چائے جو ہے وہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں، ہمارے بجٹ کے اندر امپورٹ کے بل کے اندر بہت بڑا حصہ جو ہے چائے کا ہے. سگریٹ کو عام کرنے کے لیے مفت سگریٹ پلاتے تھے، سگریٹ کے عادی ہو گئے، اور آج آپ اخبارات میں دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کا شاید چھٹا ملک ہے سگریٹ نوشی کے اعتبار سے، اور ہر پانچواں جو ہے پاکستانی وہ سگریٹ نوش ہے، حالانکہ اس کے خلاف کتنے سائنٹیفک جو ہے وہ ڈیٹا آ چکے ہیں، کتنے امراض کو یہ جنم دینے والی شے ہے، کس قدر مضر شے ہے، جس میں کہ کوئی شے بھی، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ اصل میں عادت نہیں ہے، یہ ہیبٹ میکنگ نہیں ہے، یہ تو ایک نشہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہی وجہ ہے سعودی عرب کے علماء تو اسے حرام کہتے ہیں، تمباکو نوشی کو حرام کہتے ہیں، التدخین حرام، ان کے ہاں یہ معاملہ بہت سخت ہے، ان کے نزدیک یہ جو ہے تمباکو نوشی حرام کے درجے میں، ہمارے اکثر علماء کے نزدیک وہ مکروہ ہے تحریمی کے درجے میں، حرام نہیں ہے لیکن مکروہ ہے شدید، بہت ہی ناپسندیدہ، لیکن ہمارے عام ہے. اسی طرح یہ ملٹی نیشنل جب لے کر آئیں گے اور ان میں جو زہر جس سٹل انداز کے اندر وہ گھولیں گے، ہماری نوجوان نسلوں کو جو ہے ان کے ذہنوں کی پوری صفائی جو ہے برین واشنگ، بلکہ برعکس نظریات اس کے اندر جو ہے ان کے تہم ڈالنے کے لیے، اب ان کو کھلی چھوٹ مل جائے گی. تو یہ ایک مثال جو ہے، گورنمنٹ کالج کو اگر آپ نے آٹونومس کر دیا، آزاد کر دیا کہ جو چاہیں اپنا نصاب وہ خود بنا لیں، اس کے اگر یہ نتائج سامنے آ رہے ہیں تو اس کو آپ کروڑ سے ضرب دے لیجئے کہ اگر یہ تمام جو بھی نصابات ہیں یہ سب کے سب یہ حکومت کے کنٹرول سے، حکومت کے سینسر سے باہر ہو گئے. ظاہر بات ہے کہ حکومت سے مراد کیا، آخر کچھ لوگ ہی بیٹھے ہوں گے نا وہاں پہ، وہ پاکستانی لوگ ہوں گے، ان میں اچھے کو مسلمان بھی ہوں گے، وہ جب دیکھیں گے کہ کیا چیز شائع ہو رہی ہے تو اس کو رد کریں گے، اس کے اندر سے فرض کریں گے، اور یہ اسی طریقے سے معاملہ چل رہا ہے. پھر بھی کبھی کبھی کوئی چیز آ جاتی ہے جس پر احتجاج ہوتا ہے تو پھر ڈیلیٹ کر دی جاتی ہے، لیکن سرے سے ہی اس کو آزاد کر دیا جائے بگٹ، کوئی گرفتی نہیں، کوئی سینسر نہیں، کوئی ان کے اوپر جو ہے کسی طرح کی بھی جانچ پرکھ ہے ہی نہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس اعتبار سے یہ معاملہ صرف لاہور کے گورنمنٹ کالج کا نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں یہ مسئلہ ایک اعتبار سے پاکستان گیر مسئلہ ہے. لیکن پھر بھی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں اپنے اس خطبے میں اس کو موضوع گفتگو بنانے سے کچھ ہچکچاتا رہا کہ میرے خطبہ جو ہے وہ بالعموم یا ملکی حالات، بین الاقوامی حالات، اور یہ اصل تو ہے قرآن مجید کے ذریعے سے تذکیر، جو اصل میں خطاب جمعہ کا ہمارے دین میں اصل مقام ہے، لیکن میں نے آج کا یہ وقت صرف کیا ہے اسی موضوع پر، اس لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کافی حضرات بھی میرے پاس آئے اور انہوں نے بھی تقاضا کیا اور میں نے بھی محسوس کیا کہ واقعتاً یہ بات ایسی ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ بات جو ہے یہ سڑکوں پر آ جائے اور توڑ پھوڑ کی شکل ہو جائے، کوئی گھیراؤ ہو جائے، کوئی اور ناپسندیدہ قسم کے کوئی جو ہے اقدامات جو ہیں لوگ جوش میں آ کر بیٹھے، اس سے پہلے اگر حکومت اس سمند میں کوئی انسداری کارروائی کر لے تو وہ بہتر ہے۔ اب جو چند باتیں مزید مجھے کہنی ہیں، آج پچھلے منگل کے روز آپ کے علم میں ہوگا، شاید آپ میں سے بعض حضرات نے شرکت بھی کی ہو، میں نے تو یہاں میں چونکہ خود گیا ہوا تھا اسلام آباد تو میں نے اپنے ساتھیوں کو خاص ہدایت کے ساتھ بھیجا تھا کہ ضرور اس میں شریک ہو۔ ہائی کورٹ میں جو اجلاس ہوا ہے انسداد سود کے ضمن میں، وہ واقعہ یہ ہے کہ بہت ہی عمدہ، بہت اعلیٰ، بہت مؤثر، اور خاص طور پر جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین صاحب نے جو وہاں تقریر کی ہے وہ بہت ہی ایمان افروز ہے۔ یہ چیز ہمارے لیے بڑی تقویت کی موجب ہے اور اس سے یقیناً بہت فائدہ ہوگا۔ خود جسٹس وجیہ الدین صاحب بھی اس شریعت اپیلیٹ بینچ میں موجود تھے اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ عمومی جو فیصلہ ہے اس پر بھی مزید سخت تر فیصلہ انہوں نے علیحدہ لکھا ہے۔ ان کی رائے سود کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت، تقی عثمانی صاحب سے بھی زیادہ سخت۔ یہی وجہ ہے کہ جو ایک اجتماعی جو فیصلہ تھا سب کا، اس کے علاوہ انہوں نے اپنا ایک علیحدہ سے نوٹ لکھا ہے جس میں زیادہ سختی ہے، اور انہوں نے صاف طور پر بیان کی ہے وہ بات کہ 19ویں صدی کے وسط تک یورپ میں بھی سود ممنوع تھا، حرام تھا۔ یہ میں تو آپ کو تو بہت مرتبہ بتا چکا ہوں، یہ یہودیوں نے در حقیقت جو یہ جو پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا کیا اس کے نتیجے میں انہوں نے پروٹیسٹنٹس کو اپنا اعلی کار بنا کر، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس ویسٹ، ان کے ذریعے سے سود کی اجازت حاصل کی اور پھر یہ سودی ادارے قائم کیے، بینک، ہاؤس آف راٹ چائلڈس، ہاؤس آف گولڈ سمتھس، بڑے بڑے یہ لوگ مہاجن، اور انہوں نے حکومتوں کو قرضے دیے، اپنا منہ مانگا جو ہے ان کے اوپر سود طلب کیا، پھر سازشیں کرتے تھے، یورپ کے ملکوں کو لڑاتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، اور دونوں ملکوں کو ضرورت ہوتی تھی جنگی اخراجات پورے کرنے کے لیے قرضوں کی، تو قرضے دیتے تھے اور اس کے اوپر جو بھی چاہتے تھے سود لیتے تھے۔ ہوتے ہوتے انہوں نے 150 سال کے عرصے میں یوں سمجھیے کہ یورپ کو اپنے شکنجے میں کس لیا۔ علامہ اقبال اس صدی کے آغاز میں دیکھ آئے تھے یہ چیز، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر کے کہا تھا انہوں نے، گاہ میری نگاہ تیز سیر گئی دلے وجود، خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ کبھی کبھی تو اللہ مجھے ایسی بصیرت عطا کرتا ہے کہ پورے وجود کے جگر کو چیر کر میں حقیقت کو دیکھ لیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا نا کہ خود بھی اللہ سے دعا کی، اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہیا، اے اللہ مجھے اشیاء کی حقیقت دکھا جیسے کہ وہ ہے۔ ایک تو ہے جو اوپر سے نظر آ رہے پردے پڑے ہوئے، بہت ہی نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ ایک یہ کہ آپ اف یو کین سی تھرو دم، اس کے اندر دیکھیں حقیقت کیا ہے۔ تو اقبال کی نگاہ نے دیکھ لیا تھا اور کہا تھا کہ فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے۔ اس وقت فرنگ کا امام جو ہے وہ برطانیہ تھا، برطانیہ وہ ملک تھا جس کی سلطنت پر سورج غروب نہیں ہوتا تھا، گریٹ برٹن بہت بڑی طاقت۔ اب وہ تو بیچارہ چھوٹی سی چیز ہے، وہ تو بڑا بھائی امریکہ کو اس نے مانا ہوا، اس کے چھوٹے بھائی کی حیثیت سے مراعات حاصل کر کے جی رہا ہے، ورنہ اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن امریکہ اب آ چکا اس پوزیشن میں، اور اس وقت واقعہ یہ کہ امریکہ کی رگے جہاں پن جائے یہود میں، اور وہ ہے ادھر حقیقت اسی نظام سے، اور پہلے یہ بینک امریکہ اس میں بنے یورپ میں، اس کے بعد امریکہ میں، پھر یہ کہ اس صدی کے درمیان میں آ کر ورلڈ بینک، یہ بینک جو ہے ترقی پا کر کہاں سے کہاں پہنچا، عالمی بینک قائم ہوا اس صدی کے آغاز، اس صدی کے وسط میں 1948 میں، پھر آئی ایم ایف، پھر ڈبلیو ٹی او، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، پوری جو بھی ٹریڈ ہے اس کو بھی اپنے شکنجے میں لینے کی ٹرپس، تاکہ زراعت جو ہے اس کو بھی ملٹی نیشنل ہی کے قبضے میں آ جائے، کسی ملک کے پاس خود کچھ نہ رہے۔ یہ سارا کام جو ہو رہا ہے اس میں ان کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ سود ہے۔ تو اس معاملے میں واقعہ یہ ہے کہ بہت اچھا اجلاس ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے، اور یہ کہ اداریہ بھی، عزیزم عاقب سعید نے لکھا ہے اس موضوع پر، اس میں ندائے خلافت جو آج آپ کے یہاں پیش کیا جائے گا اس میں بہت اچھا اداریہ بھی لکھا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ ہے کہ ہم نے ایک مہم، میں نے پہلے بھی اعلان کیا تھا، ہم نے آغاز کر دیا ہے، تنظیم اسلامی کے کچھ اکاؤنٹس تھے یو بی ایل میں، ہم نے نکال لیے، اسی طرح مرکزی انجمن خدام القرآن کے کھاتے تھے وہ بھی ہم بند کر دیے، اور اب ہم مہم چلانا چاہتے ہیں کہ یہ جو کچھ کیا ہے یو بی ایل نے، جو واقعہ یہ ہے کہ اس وقت معلوم یہ ہوا کہ شاید یہ بھی جسٹس وجیہ الدین صاحب ہی نے بتایا اسی اجلاس میں کہ یہ بالکل کمزور ہو چکا ہے یہ بینک، اس کا برا حال ہے معاشی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، حکومت کی خصوصی سرپرستی نہ ہو تو دیوالہ یہ آج ہی ڈکلیئر ہو جائے، یہ حکومت نے اس کو یوز کیا ہے اور اس کے ذریعے سے کوئی اور بینک شاید حکومت کی طرف سے اس طرح کی کارروائی کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا، لیکن چونکہ اس کی جو ہے رگے جاں وہ حکومت کے ہاتھ میں ہے، اگر حکومت کی سرپرستی نہ ہو تو یہ بینک جو ہے دیوالیہ ہو چکا ہے بالفعل، یہی وجہ ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے، تو اس کے خلاف ہمارے غم و غصے کا اظہار ہونا چاہیے، ہماری غیرت کا اظہار ہونا چاہیے. مجھے معلوم نہیں کہ یہاں پر ہینڈ بل جو ہے وہ تقسیم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، ہمارے ساتھ بھی ویسے باہر دو بینرز تو لگے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے اپنی غیرت دینی کا اظہار کرتے ہوئے اور وہ اپنے کھاتے جو ہیں وہ نکالیں یو بی ایل سے، احتجاجم کہیں اس وجہ سے نکال رہے ہیں کہ تم نے سود کے انسداد کے سلسلے میں اب یہ روڑا اٹکایا ہے، تاخیری حربہ جو ہے اختیار کیا ہے، تو احتجاجن ہم اپنے حسابات تمہارے ہاں رکھنے کو تیار نہیں ہے. میں نے جیسا کہ عرض کیا یہ میں کہہ رہا ہوں آپ سے زور دے کر اس کے بعد کہ ہم نے خود یہ کام کر لیا ہے، انجمن خدام القرآن کے کھاتے بند کر دیے گئے یو بی ایل میں، تنظیم اسلام کا کھاتا بھی جو ہے وہ بھی یو بی ایل میں بند کر دیا گیا. یہاں پر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے یونائیٹڈ بینک کا بائیکاٹ کرنے کی اپیل، اب یہ پڑھ کر میں نہیں سنا سکتا، بہت لمبی بات ہو جائے گی، وقت نہیں ہے اتنا، شاید یہ یہاں تقسیم ہو جائے، لیکن یہ میں نے سنا تھا کہ ہمارے ساتھی یہ کہہ رہے تھے کہ اصل میں مسجد میں تو اس کو عام کرنے سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، فائدہ تو ہے مارکیٹس میں جا کر لوگوں کو دیا جائے، اصل میں تو کھاتے ان کے ہیں. عام طور پر یہاں جو ہے یا تو سرکاری ملازمین آتے ہیں، کاروباری حضرات بھی آتے ہیں، لیکن ہمارے کارکن مہم چلائیں گے کہ مختلف مارکیٹوں میں جا کر اور وہاں دکانداروں سے بات کی جائے، کاروباری لوگوں سے، اور ان کو آمادہ کیا جائے کہ احتجاجاً یو بی ایل سے اپنے اکاؤنٹ جو ہیں بند کروائیں. آخری بات جو اس وقت ملکی سطح پر اور علاقائی سطح پر بھی بڑی اہمیت کی حامل سامنے آئی ہے، بہت ہی حیرت انگیز اور غیر متوقع طور پر واجپائی یا باجپائی، یہ دونوں طرح نام یہ لکھا جاتا ہے، باجپائی بھی واجپائی بھی، ان کی طرف سے جو دعوت آئی مشرف صاحب کو تو یہ بالکل ان ایکسپیکٹڈ تھی. بہت عرصے سے ان کی طرف سے صاف انکار ہو رہا تھا جب تک دہشت گردی ختم نہیں ہوتی ہے، اکراس دی بارڈر سے ہم پر جو ہے جو یہ مجاہدین کے نام سے جو کچھ ہو رہا ہے یہ بند نہیں ہوتا، ہم مذاکرات نہیں کریں گے، جب تک یہ نہیں ہوتا ہم نہیں کریں گے، فوجی حکومت ہے تو ہم نہیں کریں گے، وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کریڈٹ جاتا ہے اس وقت کا جو بھی حکمران ہے، اس کے جو دوسرے پہلو ہیں، مغربی تہذیب سے جو وفاداری ہے، نیو ورلڈ آرڈر کے ساتھ جو وفاداری ہے، ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو وفاداری ہے، اس کے ہم خلاف ہیں، لیکن یہ کہ یہ پہلو بہرحال اس کا قابل تعریف ہے کہ اس نے بہت ہی پرسیویرنس کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ اور بڑے استقلال کے ساتھ جو ہے مذاکرات کی پیشکش برقرار رکھی. ہمیشہ کہا کہ میں ہر وقت ہر جگہ ہر سطح پر مذاکرات کے لیے تیار ہوں، لیکن مذاکرات میں سر فہرست کشمیر کا مسئلہ ہوگا، اس میں کوئی اور جھگڑا ہمارا ہے ہی نہیں، اگر ہیں تو وہ ثانوی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ تو بڑی بیٹھ کر آفیسر لیول کے اوپر بھی بیٹھ کر ان کو جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے. اصل مسئلہ جو ہے کہ جس نے ہمارے درمیان یہ زہر گھولا ہوا ہے، کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں، جس صدی سے زیادہ کا جو زہر گھلا ہوا ہے ہمارے تعلقات کے اندر، وہ تو کشمیر کا مسئلہ ہے. بہرحال اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ کامیابی ہوئی ہے، اور اس کا اب یہ کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ تو اللہ کو بہتر معلوم ہے. جو تجزیہ نگار ہیں وہ لکھ رہے ہیں، آج ہی میں نے پڑھا ارشاد احمد حقانی صاحب نے بھی، بڑے محتاط صحافی ہیں، بڑے محتاط انداز میں کچھ امید کچھ رجائیت کا اظہار کیا ہے کہ کوئی نہ کوئی نتائج اس سے ضرور نکلیں گے، اور بھی کچھ حضرات ایسی باتیں کر رہے ہیں. اس میں یہ جو اچانک معاملہ ہوا ہے اس کا اصل سبب کیا ہے؟ دو باتیں جو ہیں اس وقت کہی جا رہی ہیں، میں دونوں کو صحیح سمجھتا ہوں اس لیے میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. ایک تو بھارت جو ہے اس کی جو فوج کشی کی مہم ہے وہ تقریباً ناکام ہو چکی، لاکھوں کی فوج، وہ تو نہیں مانتے 7 لاکھ ہے ہمارے، لیکن ہماری اطلاع کے مطابق 7 لاکھ فوج جو ہے وہ لگی ہوئی ہے. اچھا 7 نہیں 5 لاکھ، 5 لاکھ بھی معمولی تو نہیں ہوتی، مسلسل ڈپلائمنٹ، مسلسل جو ہے وہ ایکشن میں.
فوج کا معاملہ تو ہوتا ہے وہ اپنے بیرکس میں ہوتی ہے، معمولی سی ایکسرسائز ہوتی رہتی ہے، جب جنگ ہوتی ہے تو اس کے اندر جو ہے ان کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ یہ مسلسل سال ہا سال سے کتنے لوگ مارے جا چکے ہیں، اور یہ ہے کہ وہاں پر جو پروسیس ہے اس میں کسی طریقے سے بھی وہ کمزوری کے آثار نہیں آ رہے، سارے انہوں نے ہتھ کنڈے جو ہے وہ استعمال کر کے دیکھ لیے، سیز فائر بھی بظاہر کر کے دیکھ لیا، حریت کانفرنس سے علیحدہ بات چیت کرنے کی کوشش کر کے دیکھ لی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس معاملے میں ناکامی، خاص طور پر عسکری سطح پر جو ناکامی ہوئی ہے، تو بھارت کی فوج میں اب یہ دباؤ ہے بھارت کی حکومت پر کہ اس معاملے کا کوئی حل ہونا چاہیے، اس لیے کہ فوج یا تو کہتی ہے کہ آل آؤٹ وار کرو پاکستان کے ساتھ، اب جو خطرہ ہے ایٹمک ہے تو ہے، اس کے پاس ایٹم بم ہے تو ہمارے پاس اس سے 10 گنا زیادہ ہے، چلو، لیکن یہ کہ اس طریقے سے یہ سلو بلیڈنگ جو ہماری ہو رہی ہے فوج کی، اور یہ جو لوگ مارے جا رہے ہیں اور خرچہ بے پناہ جو ہو رہا ہے اور فوج کا مورال گر رہا ہے جس طریقے کے حالات وہاں ہوتے ہیں، اسی کہ فوج تو اوپن وارفیئر کے لیے ہوتی ہے، یہاں پہ یہ گوریلا وارفیئر ہو رہی ہے، یہ فوج کا کرنے کا کام نہیں ہوتا، فوج تو اسی گوریلا وارفیئر کی وجہ سے امریکہ کی فوج کو بھاگنا پڑا تھا دم دبا کر، آپ کو معلوم ہے کہ ویت نام سے بھاگی اور اس قدر ذلت ہوئی، تاریخ کے اندر اتنی بڑی اس وقت سول سپریم پاور تو نہیں تھی لیکن ون آف دی ٹو جو سپر پاورز تو تھی نا امریکہ، لیکن بھاگا ہے وہاں سے دم دبا کر، اس شکست کا بدلہ اس نے افغانستان میں لیا ہے روسیوں سے، لیکن یہ ہے کہ اس وقت تو انہیں بڑی خفت اٹھانی پڑی تھی، وجہ یہی تھی کہ ویٹ کام کے گوریلے جو تھے ان کو کس طرح دبائیں، کیسے کریں، فوج جو ہے اس طریقے کی مسلسل کارروائیوں کے اہل نہیں ہوتی۔ یہی بات تھی کہ جو برطانیہ جو ہے افغانستان کے لوگوں کو جو ہے وہ غلام نہیں بنا سکا، حالانکہ تینوں مرتبہ جب فوج کشی کی ہے تو فوج کشی میں برطانیہ کو انڈین یہاں سے جو فوجیں گئی تھی، تین جنگیں ہوئی ہیں، فتح حاصل کر لیتی تھی، لیکن فتح حاصل کر لینا اور ہے، وہاں پہ قبضہ جمائے رکھنا اور ہے، اس کے بعد وہ جو پھر گوریلا ایکٹیویٹی جاری رہتی تھی، وہ جو چھاپا مار کام کرتے تھے اس سے تنگ آ کر پھر بھاگتے تھے وہاں سے۔ یہی معاملہ ہو چکا ہے بھارت کے اندر اتنے طویل عرصے کا، یہ جو جس طرح کی انگیجمنٹ ہے بھارتی فوج کی، وہ اس قسم کی انگیجمنٹ اب زیادہ دیر تک برقرار نہیں رکھنا چاہتے، یہ بات معقول بھی ہے، سمجھ میں آتی ہے۔ دوسرا معاملہ ایک اور سامنے آیا ہے اور وہ یہ ہے کہ بھارت اب اکنامک اعتبار سے بہت آگے جا چکا ہے اور اس کا اتنا پوٹینشیل ڈیولپ ہو چکا ہے کہ وہ اب اپنے ملک میں سما نہیں رہا، اسے باہر مارکیٹس چاہیے، اگر باہر اس کی گروتھ نہیں ہوتی ہے تو یہ معاملہ اس کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے گا، اور اسے اپنے بالکل نزدیک بہت بڑی مارکیٹ پاکستان نظر آ رہی ہے، اور پاکستان کے تھرو ہی سینٹرل ایشیا کی طرف بھی آگے جا سکتی ہے تجارت، ورنہ پاکستان جو ہے وہ تو روڈ بلاک ہے، پاکستان درمیان میں آگے پھر افغانستان ہے، اس کو بھی دشمن بنایا ہوا ہے انہوں نے، بھارت نے اپنا طالبان کا افغانستان، اور اللہ کرے جیسا کہ آج میں نے پڑھا ہے، میں خوش ہوا ہوں جو مضمون لکھا ہے جنرل ریٹائرڈ اسلم بیگ صاحب نے طالبان کے ضمن میں، طالبان نوائے وقت میں ہے یا جنگ میں ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اچھا مضمون ہے، انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ اس گرمی میں اب جو آفینسو ہوگا طالبان کی طرف سے تو شمالی اتحاد جو ہے اس کا آخری خاتمہ ہو جائے گا اور یہ کامیابی جو ہے آخری درجے میں انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی۔ ظاہر بات ہے کہ یہ باتیں میں تو نہیں کہہ سکتا، نہ مجھے حالات کا اس طرح کا علم ہوتا ہے اور نہ ہی یہ ہے کہ میں تجزیہ جو ہے ایک فوجی کے نقطہ نگاہ سے کر سکتا ہوں، وہ بہرحال ہمارے کمانڈر ان چیف رہے ہیں، فوجی آدمی ہیں، تو انہوں نے تجزیہ جو کیا ہے وہ قابل پڑھنے کے قابل ہے، اس کو ضرور دیکھیے، تو یہ امید کی جا رہی ہے، تو یہاں راستہ اگر کھلے گا تو پاکستان اور پاکستان کے ذریعے ہی آپ طالبان سے بھی بات کر سکتے ہیں، گڈ ویل جو ہے وہ تو پاکستان کے پاس ہے افغانستان کی، تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جو کاروباری حلقے ہیں انڈسٹریلسٹ اور بزنس مین، وہ بھی اپنی حکومت پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ اس مسئلے کو کسی طور سے حل کرو تاکہ یہ بیریئرز ختم ہوں۔ ہماری آپ کو معلوم ہے انڈسٹری تقریباً بیٹھ گئی ہے، پہلے تو یہ تھا کہ کچھ عرصے پہلے تک اگر معاملہ ہوتا تو ہماری انڈسٹری جو تھی وہ بھی اس قابل تھی کہ مقابلہ کر سکتی تھی یہاں کھڑے ہو کر، یا کم سے کم یہ کہ کچھ ہم امپورٹ کے اوپر وہ ڈیوٹی ایکسرسائز ڈیوٹی یہ اگر لگاتے اور اس کے اوپر کوئی ٹیکسز لگاتے تو کم سے کم مقابلہ، اب یہ ہے کہ ہماری انڈسٹری بہت سے اعتبارات سے جو ہے وہ بیٹھ چکی بند پڑی ہوئی ہے، تو اس لیے واقعتاً اس وقت تو بہت ہی سنہرا موقع ہے بھارت کے لیے کہ اگر یہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے اور پھر یہ سارک کا جو معاملہ ہے، یہ علاقہ جو ہے یہ ایک انڈسٹریل اور اکنامک یونٹ بن جائے، جیسے یورپ جو ہے اکنامک یونٹ ہے یا ایشیا پیسیفک ایک اکنامک یونٹ ہے، اسی طریقے کا اکنامک یونٹ بن جائے تو ان کے ظاہر بات ہے کہ سب سے زیادہ فائدہ اٹھائے گا کون؟ بھارت کا بنیا، اس لیے کہ انڈسٹری میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، اپنے اس میں وہ بہت آگے جا چکا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ دو دباؤ ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ واجپائی صاحب کو بھی ظاہر بات ہے کہ کچھ نہ کچھ کریڈٹ دیا جانا چاہیے کہ وہ سیاستدان ہے اور اس نے یہ حالات کا ٹرینڈ دیکھ کر فیصلہ کیا ہے. اس بنا پر کچھ امید ہے کہ شاید مسئلے کے حل کی طرف کوئی پیش رفت ہو جائے، اگرچہ دوسری طرف جو ٹریک ریکارڈ ہے بھارت کا کہ گفت و شنید سے اور مذاکرات سے اب تک کچھ حاصل نہیں ہوا، بلکہ بھارت ہمیشہ وقت ڈنگ ٹپاؤ جسے کہتے ہیں کسی خاص مرحلے کو گزارنے کے لیے مذاکرات کا ڈھونگ جو ہے وہ رچاتا تھا. اس وقت ایسا کوئی خاص مسئلہ بھارت کے لیے نہیں ہے. اس کے باوجود اگر اس نے یہ بات کی ہے تو کچھ امید، اور یہ کہ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. واقعہ یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان یہ جو زہر گھولنے والا ایلیمنٹ ہے کشمیر کا، یہ کسی طور سے، اور اس میں یہ بات بھی امید افزا ہے کہ اب دونوں طرف سے لچک کی بات ہو رہی ہے. ہمارے پرویز مشرف صاحب کئی مرتبہ کہہ چکے لچک، حالانکہ ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے اور وہ خاصا مؤثر ہے، اور آپ کو معلوم ہے نوائے وقت خاص طور پر جو ہے اس کا سر خیل ہے اور سردار ہے اس طبقے کا، کہ جو کسی بھی درجے میں لچک کی بات سننے کو بھی تیار نہیں ہے. وہ تو ایک زمانے میں اگر سردار عبدالقیوم خان صاحب نے کہہ دیا تھا تھرڈ آپشن تو ان کی درگت بن گئی تھی پاکستان میں، پھر نواز شریف صاحب کے منہ سے الفاظ نکل گئے تھے تو ان کے اوپر بھی جو ہے بہت لان تان ہوئی تھی. لیکن یہ کہ اب انہوں نے لچک 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 کی بات کی ہے، یعنی یہ کہ وہ جو بھی کچھ ان قراردادوں میں تھا کہ جو یونائٹڈ نیشنز کی تھی، ان سے ہٹ کر بھی کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، تو تھرڈ آپشن بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے کوئی کوشش ہو سکتی ہے. جو اب ہمارے ہائی کمشنر ہیں دہلی میں، انہوں نے بھی اس کا کوئی امکان ظاہر کیا تھا، جس پر کہ کچھ احتجاج بھی ہمارے پریس میں ہوا ہے کہ انہوں نے یہ بات کیوں کہہ دی ہے کہ کوئی تھرڈ آپشن کی بات بھی ہو سکتی ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کے علاوہ تو کوئی حل ہے ہی نہیں. میرا موقف تو مستقل آپ کو معلوم ہے کہ ہمیشہ سے میں بیان کرتا رہا ہوں، تقسیم کشمیر کے سوا کوئی حل ممکن نہیں. کشمیر کا جو حصہ ہے وہ ہمارے پاس رہے مستقل، ورنہ کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں. کہیں آزاد کشمیر، گریٹر کشمیر اور آزاد ہوا تو یہ بھی دینا پڑے گا آپ کو. لہذا یہ آزاد کشمیر اور بلتستان گلگت ہمارے پاس رہے، اور ادھر وہ جموں کو اور لداخ کو اپنے ساتھ مرج کر لیں، وہ غیر مسلم اکثریت کے علاقے ہیں. صرف ویلی کی حد تک تھرڈ آپشن بھی دے دیا جائے، ویلی میں ہو جائے استصواب، نہ آزاد کشمیر میں، نہ گلگت میں، نہ بلتستان میں، نہ جموں میں اور نہ لداخ میں. جموں اور لداخ ان کے ساتھ، یہ ہمارے ساتھ، لیکن ویلی میں ایک استصواب ہو جائے اور اس میں تھرڈ آپشن بھی دے دیا جائے. اس حوالے سے اگر وہ آزاد ہونا پسند کریں تب بھی کوئی بات نہیں، صرف ویلی. لیکن اگر امید غالب یہی ہے کہ پھر ویلی یہی آپٹ کرے گی، ویلی کے لوگوں کی اکثریت عظیم، وہاں سید علی گیلانی جیسے لوگ بھی موجود ہیں جو ڈٹ کر بات کر رہے ہیں، اور بھی لوگ ہیں، اور وہاں پاورفل لابی جو ہے موجود ہے، اگرچہ کچھ لوگ ہیں وہاں پر کے جو گریٹر اور فری کشمیر، آزاد انڈیپینڈنٹ کشمیر کی باتیں کرتے ہیں، لیکن گمان غالب یہ ہے کہ وہاں پر پاکستان کے ساتھ الحاق چاہنے والوں کا پرڑا بھاری ہے. تو اس صورت میں اگر وہاں پر یہ تھرڈ آپشن بھی دے دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. بس یہ ہے چند باتیں جس کو درج کرنی تھی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.